سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال في مقام آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. والحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سے آیات مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا جس کو مال اہل سیت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. اور دعا فرمائیں کہ آج چونکہ نئے سال کی ابتدا ہے، اللہ تعالیٰ اس سال کو مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے بہت بڑی کامیابیوں اور خوشی کا سال بنا دیں. اللہ تبارک و تعالی کشمیر کی آزادی کا سال بنا دیں. اللہ تعالی مسجد اقصی کی آزادی کا سال بنا دیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمان اقلیتیں جس ملک میں بھی ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ ان کے حال کو شر سے خیر میں بدل دے اور ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، آپ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں یہ ہے کہ انشاءاللہ کل نہیں پرسوں سے پہلی منزل پہ پھر درس منتقل ہو جائے گا انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ۔ میں اس لیے وقفہ رکھ رہا ہوں تاکہ سب ساتھیوں کو علم ہو جائے کہ انشاءاللہ کل نہیں پرسوں سے درس جو ہے وہ پہلی منزل پہ جہاں پہلے ہوتا تھا نا وہی ہو جائے گا، چونکہ اب الحمدللہ اتنی جگہ ہے کہ ہم نیچے بیٹھ سکتے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی پیچھے وہ پردہ لگا ہوا ہے لیکن پھر بھی آواز الحمدللہ پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں نے چند دنوں میں جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ابواب بیان کیے ہیں، آج کے درس میں سرکار دو عالم کی وفات کا ذکر ہے، چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو انسان پیدا ہوا ہے یا جو ذی روح پیدا ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت برحق۔ اسی لیے موت کا نام یقین رکھا گیا ہے کہ واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، یقین سے مراد کیا ہے؟ موت۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، انبیاء کے منکر پیدا ہوئے ہیں، معجزات کے منکر پیدا ہوئے ہیں، کرامات کے منکر پیدا ہوئے ہیں، اولیاء کے منکر پیدا ہوئے ہیں، صحابہ کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا کوئی منکر پیدا نہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا تو انکار کیا ہے لیکن موت کا کون انکار کر سکتا؟ تو میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع کے موقع پر تشریف لے آئے تو سورۃ النصر جو ہے یہ اسی موقع پہ اتری ہے تقریباً 10 ہجری میں، کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح سے مراد فتح عظیم تھی۔ اللہ کی مدد یہ تھی کہ اب لوگ فوجوں کی فوجیں، جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہو رہی تھیں، اسلام الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بڑھتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ جب حضور مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ صرف ابو بکر تھے، ایک ساتھی تھا، لیکن حجت الوداع میں تو 125,000 صحابی آپ کے ساتھ عرفات میں تھے۔ تو اسی خطبۃ الوداع میں حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم، آپ نے فرمایا لوگوں مجھ سے دین کے مسائل سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد پھر میں تمہیں دوبارہ نہ دیکھوں۔ تو اشارہ تھا آپ کی وفات کی طرف کہ یہ میرا آخری حج ہے، جو سیکھنا ہے اس سے آپ سیکھ لیں۔ اسی طرح ایک روایت میں بھی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضور پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل مجھے اس آیت سے اپنی موت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا حضور آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، وَالْآخِرَةُ تو خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آنے والی زندگی تو آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن حضور کو سمجھ آ گئی کہ یہ علامات ہیں، اب میرا کام مکمل ہو گیا ہے۔ پھر جب آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ابو بکر رو پڑے، صحابہ نے پوچھا یار دین مکمل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی، ہنسنے کا خوشی کا موقع ہے کہ رونے کا؟ فرمایا اللہ کے بندے تم نہیں سمجھتے ہو، اس آیت میں بھی اشارہ ہے حضور کی وفات کا کہ جب دین مکمل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی، اسلام کامل ہو گیا، ایمان یہ ہے کہ اب حضور کے پھر جانے کا وقت آ گیا۔ جب کام مکمل ہو جائے تو آدمی لازمی بات ہے کہ پھر واپس جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضور پاک جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کے لیے روانہ فرما رہے تھے تو حضرت معاذ سواری پہ بیٹھے تھے اور حضور ساتھ پیدل چل رہے ہیں، یہ ایک عزت ہوتی ہے اپنے گورنر کی، اپنے نمائندے کی، اپنے سفیر کا اعزاز ہوتا ہے۔ حضور چلتے رہے چلتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا معاذ ایک بات یاد رکھا کہ اب جب تم مدینے آؤ گے لا تلقانی فی المدینہ، مجھے تم مدینے میں نہیں پاؤ گے، تم میری قبر کی زیارت تو کرو گے، مدینے کی زیارت تو کرو گے لیکن مجھے نہیں دیکھو گے۔ تو اشارہ تھا آپ کی وفات کا۔ معاذ رونے لگ گئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، ہم نے کہا اللہ کے بندے موت بر حق ہے، اس لیے میں اپنی صحابہ کو پہلے سے ایک بات کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ موت آنے والی ہے، اور اشارے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. ہر سال حضور رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن شریف کا ایک دور کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہے تو آپ نے دو دفعہ دور کیا ہے قرآن شریف کا. ہر سال حضور اعتکاف 10 دن بیٹھتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہے حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے. یہ ساری بات کا تیاری تھی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اب میرے مدنی آپ تسبیح و تحمید اور استغفار میں لگ جائیں، اب آپ کا کام جو ہے پورا ہو گیا ہے. الحمدللہ آپ نے جو کھیتی لگائی تھی وہ کھیتی بالکل اب تیار ہو گئی. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے آئے اور بڑی لمبی دعائیں کرتے رہے. شہداء احد تشریف لے گئے، وہاں بھی آپ نے بڑی لمبی دعائیں کی، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا استودعکم اللہ دینکم، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. حضور واپس جب تشریف لائے تو یہ 28 صفر اور بدھ کا دن تھا، یاد رکھیں، یعنی مہینہ صفر کا تھا اور دن جو ہے وہ بدھ کا تھا. حضور کو تکلیف شروع ہو گئی. سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ بخار بھی تھا اور شدید سر میں درد تھا، اور وہ رات جو ہے وہ ڈوبا تھا بی بی میمونہ حضور کی بیوی کا، اس کے گھر میں آپ تشریف لے گئے. اس بیماری میں بھی حضور عدل فرماتے رہے کہ آپ فرماتے میری چارپائی لے جاؤ، جس بیوی کے گھر میں نے آج جانا ہے، یعنی یہ عدل تھا اللہ کے پیغمبر کا کہ اتنی شدید بیماری کے باوجود فرماتے کہ بھی کل کس کی باری ہے، انہوں نے کہا جی فرمایا اس کے گھر میں پھر میری چارپائی لے جانا. لیکن حضور کی تمنا یہ تھی کہ میری یہ تکلیف کے دن جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ بی بی عائشہ کے گھر میں گزریں. تو امہات المومنین بھی سمجھ گئیں، ان نے سب نے اکٹھے ہو کے عرض کیا کہ حضور ہم خوشی سے آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ بی بی عائشہ کے گھر میں قیام فرما لیں. اب مستقل حضور بی بی عائشہ کے گھر میں تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حضور پاک نے یاد رکھیں کہ جمعہ رات کو مغرب کی نماز مسجد میں خود پڑھائی، اور اس میں سورۃ والمرسلات کی تلاوت کی، اور لوگ بڑے مطمئن ہو گئے کہ شکر ہے اللہ کے حضور کی طبیعت سنبھل گئی ہے. لیکن جب حضور واپس گھر میں تشریف لے گئے شدید تکلیف بڑھ گئی. اب عشاء کی نماز کا وقت ہوا، حضور مشکیدہ پانی کا اپنے اوپر ڈلواتے اور پوچھتے اسلم ناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضور کو اس وقت بھی نماز کا فکر تھا. بی بی نے کہا ہم انتظرون کہ یا رسول اللہ، وہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. پھر حضور پر عشاء آ جاتا، پھر پانی ڈالا جاتا، پھر پوچھتے اسلم ناس، لوگوں نے نماز پڑھا دی، پڑھ لیے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، انتظرون کا. آخر میں حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیسلم الناس، ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے. بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سر آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے وہ بڑا نرم دل آدمی ہے، رقیق القلب ہے، اور جب وہ مصلی پہ آپ کو نہیں دیکھے گا تو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ تو نماز نہیں پڑھا سکے گا. آپ حضرت عمر کو حکم دیں. حضور ناراض ہو گئے، فرمایا انتن صواہبات یوسف، تم یوسف کی ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو بھٹکانا چاہتی تھی، تم بھی مجھے بھٹکانا چاہتی ہو. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ تشریف لے آیا، اللہ کے نبی کا حکم تھا. اس کے بعد اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کی طبیعت سنبھل گئی، تو آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر مسجد آ گئے. یعنی طبیعت سنبھلی، توفیق ہوئی، تو وہ مسجد میں آئے. ابو بکر نے محسوس کیا کہ حضور آ رہے ہیں، تو ابو بکر ہٹنے لگ گئے. حضور نے فرمایا اللہ اس لیے کہ ابا بکر، ابو بکر کھڑے رہو جہاں کھڑے ہو، نماز پڑھاؤ. لیکن ابو بکر ہٹتے گئے، حضور اس کے دائیں طرف آ کے بیٹھ گئے. اب حالت یہ ہو گئی کہ ابو بکر جو ہے وہ مکبر کی حیثیت میں ہو گئے، حضور خود امام بن گئے حضور پاک نے بیٹھ کے نماز پڑھائی، ابو بکر نے کھڑے ہو کے تکبیر کہتے رہے تاکہ لوگ سن سکیں۔ جب حضور فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، ابو بکر میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنے مقام سے نہ ہٹو، تم کیوں ہٹے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مالے اپنے ابی قحافہ، ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ یقدم علی رسول اللہ، حضور کے آگے کھڑا ہو جائے؟ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً واپس تشریف لے آئے۔ تو اب ہر وقت صحابہ آتے تھے، ملتے تھے۔ تو ایک دن حضور پاک نے فرمایا کہ ایتونی بقرطاس اکتب لکم لن تضلوا بعدی ابدا، ایک کاغذ قلم لے آؤ، میں کچھ لکھوا دوں تاکہ میرے بعد پھر تم کسی غلطی میں، کسی گمراہی میں نہ پڑ جاؤ۔ تو حضرت عمر نے فوراً کہا، اس نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ۔ اور نے کہا کہ حضور، اللہ کا قرآن۔ وہ مقصد یہ تھا حضرت عمر کا کہ حضور بیمار ہیں، تکلیف ہے، اب ہم اس وقت آپ سے، اگر دین کا کوئی مسئلہ ہے تو دین تو مکمل ہو گیا، اب مزید حضور کیا لکھیں گے؟ اگر کوئی دنیا بھی بات ہے تو پھر ہم حضور کو تکلیف کیوں دیں؟ اسی کو روافض نے اور شیعہ نے بڑا مسئلہ کرتاس بنا کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے کہ حضور حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے لیکن عمر نے نہیں لکھنے دی۔ انہوں نے اس مسئلے پر بڑے بڑے مناظرے بھی ہوئے، بڑی بڑی انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں جو جھوٹ کا پلندہ ہے، جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں یہ ہے کہ اگر حضور نے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ، تو یہ کاتب کا کام ہوتا ہے لے آئے یا دوسرے کا کام ہوتا ہے؟ تو کاتب تو حضرت علی تھے، حضرت علی نہیں لے آئے، پھر تو جرم ان کا ہے، تو عمر کا کیا قصور ہے؟ حضرت عمر کاتب تو نہیں تھے، حضور کے کاتب تو حضرت علی تھے۔ پھر اس واقعے کے بعد حضور چار دن زندہ رہے، تو چار دن میں کسی وقت حضرت علی آگے لکھوا لیتے، لیکن یہ کہنا کہ جی حضرت علی ڈر گئے تو پھر مشکل کشا کیسے ہوئے؟ مشکل کشا بھی ڈر جاتا ہے۔ تو یہ اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ تورات دیکھ رہے تھے کہ حضور ناراض ہو گئے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ عمر لو کان موسیٰ حیاً لباوسعوا الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، تم قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پڑھ رہے۔ تو حضرت عمر کے دل میں وہ بات تھی کہ اب بیماری کا وقت ہے، کسی طرح وہ بات حضور کے دل سے نکل جائے۔ تو حتیٰ کہ اب حضور نے بھی کہا کہ میں نے حضور نے کہا قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، جب اللہ کا قرآن موجود ہے تو اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ جو حضور لکھوانا چاہتے تھے وہ حضور نے بتا دی، وہ تین باتیں تھیں۔ یہ روافض تو ایسے انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ ان کی کوئی اصل ہے، نہ ان کا کوئی نقل ہے، نہ کوئی بنیاد ہے، تمام روایات الف سے لے کر یہ تک جھوٹی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عباس نے حضرت علی سے آگے کہا کہ علی بات سنو، انی اعلم بعلامات موت قریش، قریشیوں کی موت کے وقت جو علامتیں ہیں نا وہ میں جانتا ہوں، حضور کی موت کا وقت قریب آ گیا، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم حضور سے خلافت لکھوا لو تاکہ آپ کے بعد کوئی جھگڑا ہی نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا کہ میں حضور کیا کہہ رہے ہو، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں حضور سے نہیں لکھواؤں گا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا بات سنو، اگر حضور نے لکھ دیا تو الحمدللہ، اگر حضور نے انکار کر دیا نا پھر ہمارے خاندان میں بھی کبھی خلافت نہیں آئے گی، اس مسئلے کو اللہ پہ چھوڑ دو، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو حضرت خود ہی لکھوانا چاہتے تھے، اور وہ تین باتیں تھیں جو حضور لکھوانا چاہتے۔ ایک بات یہ تھی، اخرج المشرکین والیہود عن جزیرۃ العرب، میرے بعد جزیرۃ العرب سے مشرکین اور یہودیوں کو نکال دو، اور دوسری بات یہ تھی کہ اکرموا وفود القادمہ، باہر کے جو سفیر آئے، جو وفد آئے، ان کا اکرام کیا کرو، عزت کیا کرو، احترام کیا کرو۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی تمسکو بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، یہ تین چیزیں تھیں جو حضور لکھوانا چاہتے تھے، حضور نے بتلا دی. اور اس کے بعد حضور نے یہ بھی فرمایا صحابہ سے کہ لا اخشى علیکم من تشرکو، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں پڑ جاؤ گے، ولکنی اخشى علیکم، مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ کہیں تم بھی دنیا داروں کی طرح دولت پہ نہ لڑ پڑو. اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کے گھر میں 12 دینار رکھے ہوئے تھے، حالانکہ یاد رکھیں حضور کی وفات کے بعد حضور کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ تھا فرمایا ما ترکنا فو صدقۃ خیرات کر دو، بی بی عائشہ سے کہا انفقی فی سبیل اللہ، وہ 12 دینار بھی خیرات کر دو، میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں اور میرے گھر میں سونا پڑا ہو. بی بی عائشہ نے وہ بھی خیرات کر دی ہے. اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ اسی بیماری کے دور میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائیں، حضور نے اشارہ کیا، اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں کوئی بات کی جو میں نہیں سن سکی. فبکت فاطمہ، بی بی فاطمہ نے رونا شروع کر دیا. تھوڑی دیر گزری پھر حضور نے اشارہ کیا تو بی بی فاطمہ دوبارہ قریب ہوئی، اس کے بعد حضور نے کوئی بات کی میں نے وہ بھی نہیں سنی، لیکن فضحکت فاطمہ، بی بی فاطمہ ہنسنے لگ گئی. تو بی بی عائشہ کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ بی بی فاطمہ تو بڑے شان والی عورت ہے، یہ ہنسنے کا مقام ہے، حضور کی وفات کا وقت ہے بی بی ہنس رہی ہے، لیکن میں نے ادباً نہ پوچھا، میں نے کہا بہرحال کوئی راز ہوگا. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمان میں بھی بکر آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا تازہ، حضور نے بڑے شوق سے دیکھا تو میں سمجھ گئی، میں نے کہا حضور آپ کو مسواک کی تمنا ہے؟ فرمایا کہ ہاں. میں نے عبد الرحمان سے مسواک لیا، حضور نے فرمایا عائشہ اب میرے اندر طاقت نہیں، میں اس کو نرم نہیں کر سکتا، تم اس کو نرم کر کے چبا کے مجھے دے دو. تو بی بی عائشہ صدیقہ نے اس کو نرم کیا اور پھر حضور کو دیا. اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی میرے لیے فخر کی یہ بات ہے کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نوبتی وفی بیتی وبین سحری ونہری وجمع اللہ بین ریقہ وریقی. فرماتی تھی یہ میرے لیے شان ہے کہ گھر بھی میرا تھا، باری بھی میری تھی، اور حضور کا سر میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا، اور آخری چیز جو حضور کے اندر گئی ہے وہ میرا لعاب دہن ہے جو مسواک کے ذریعے اندر گیا ہے. ہمیشہ بی بی عائشہ اس پہ فخر فرماتی تھی کہ یہ مقام اور کسی کو نہیں ملا. اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ ھذا اوان انقطاع ابھری من سم التی اکلت بخیبر، وہ خیبر میں جس عورت نے مجھے زہر دی تھی نا، اس زہر کا آج مجھ پہ اثر ہو گیا کہ میری آنتیں اندر سے کٹ رہی. یہ بھی اللہ کی حکمت تھی نا جی، اللہ نے مدنی کو بھی تو شہادت کا درجہ دینا تھا نا، تو اس لیے وہ زہر کا پہلے اثر نہیں ہوا تو اب بھی نہ ہوتا، لیکن ہو گیا تھا کہ آپ کو مقام نبوت کے ساتھ مرتبہ شہادت بھی نصیب ہو جائے. تو حضور نے یہ بھی فرمایا. اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ حضور کا سر مبارک میرے سینے پہ تھا اور حضور ایسے اوپر دیکھتے تھے اور فرماتے تھے اللہم بالرفیق الاعلا ان للموت سکرات، اللہم انی فی سکرات الموت. اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ موت سکرات موت میں میرے لیے مشکل حل فرما دے، احسان کر دے. اور بی بی فرماتی ہے آپ یوں دیکھ رہے تھے، اس کے بعد ہاتھ مبارک جو تھا یک قدم گر گیا اور حضور کا بدن مبارک بھی ڈھیلا ہو گیا میرے سینے پر، اور اس کے بعد حضور کے اندر سے ایک ایسی خوشبو نکلی کہ میں نے زندگی میں ایسی خوشبو، کیونکہ حضور کی روح مبارک جو تھی نا وہ پرواز کر رہی تھی، ایسی خوشبو جو ہے میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی. میں نے اپنے سینے سے حضور کو سیدھا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، میرے ابا آئے، روتے ہوئے داخل ہوئے اور آپ کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور کپڑا مبارک ٹھیک کیا اور کہا عائشہ ہاذا قمر کے الذی رأیتی، وہ جو تم نے خواب دیکھا تھا کہ میرے حجرے میں چاند اترا ہے، آج پہلا چاند تیرے گھر میں اتر گیا ہے۔ اب صحابہ جمع ہو گئے، سب سے بڑا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا عالم یہ ہو گیا کہ کئی صحابہ تو بے ہوش ہو کے گر پڑے اور کئی صحابہ جو تھے وہ مدینہ چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے گئے، کئی صحابہ رو رو کے دعا کرنے لگے کہ اللہ ہمارا آنکھوں کا نور چھین لے، اگر ہمیں حضور نظر نہ آئے تو ہم کیوں دیکھیں کسی اور کو۔ صحابہ کا یہ علم تھا، اور حضرت عمر کا یہ علم تھا کہ تلوار لے کے کھڑے تھے اور کہتے کہ من قال ان محمدا قد مات سأضرب عنقه، جو کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے عمر اس کی گردن اڑا دے گا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا، اللہ نے کام لینا تھا، حضرت ابو بکر کو اللہ نے حوصلہ دیا، آپ منبر پہ تشریف لے آئے، سارے صحابہ جمع ہو گئے، آپ نے خطبہ پڑھا اور خطبے میں یہ ساری آیتیں پڑھی، انک میت وانہم میتون، اور پھر میں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہا، اور اللہ فرماتے ہیں کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور اس خطبے میں حضرت صدیق نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد مدنی کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ حضور پہ موت آ گئی ہے، ومن کان یعبد رب محمد وهو حی لا یموت، اور اگر تم رب محمد کی عبادت کرتے ہو تو وہ زندہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جب قرآن کی یہ آیتیں سنی مجھے ایسے معلوم ہوا کہ آیتیں آج اتری ہیں، میں نے پہلے پڑھی بھی نہیں ہیں، اب میں بھی مطمئن ہو گیا کہ واقعی حضور پہ موت آ گئی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ بھی حضور کے غسل کا، کہ آپ کو غسل دینا ہے، کیا کپڑے مبارک آپ کے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں؟ ایک غیبی آواز آئی کہ اللہ کے پیغمبر کے کپڑے مت اتارے، انہی کپڑوں میں غسل دے، تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضور کا دفن کہاں ہو، حضرت ابو بکر نے کہا میں نے خود حضور سے حدیث سنی تھی کہ جس نبی کا جس مقام پہ روح قبض ہوگا وہی مقام دفن ہوگا، چونکہ حضور کی موت بی بی حجرہ کی عائشہ میں، لہذا قبر بی بی عائشہ کی حجرہ میں بنے گی۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضور کی قبر کیسے بنائی جائے۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لحد والی ہوتی ہے، ایک شق ہوتی ہے، ایک تو ایک سیدھی قبر کھود دی، ایک ایک دیوار کے اندر پھر سامی بنائی جاتی ہے۔ تو اب انہوں نے کہا اب کیا کریں، لحد والی قبر بنائی جائے یا شق والی بنائی جائے؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ شق کی قبر بنانے والے ابو عبید اللہ ہیں اور لحد والی ابو طلحہ ہے، دونوں کی طرف آدمی دوڑاؤ، جو پہلے آ جائے گا اسی پہ عمل کریں۔ تو ابو طلحہ آ گئے تو حضور کی قبر مبارک بھی لحد والی تیار کی گئی، اور قبر جو ہے وہ اونٹ کے کوہان کی طرح یعنی ایسے سیدھی کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن دینے کے بعد، آپ کی تدفین کے بعد۔ اب یہ ایک مسئلہ تدفین سے پہلے یہ بھی تھا کہ جنازے کا کیا ہو، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ بھی ہم نے غیبی آواز سنی اور معلوم یہ ہوا گویا حضور کی آواز ہے، آپ نے فرمایا کہ اول من یصلی علی حبیبی من الملائکۃ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملکۃ الموت و ملائکۃ کثیرۃ من السماء، سب سے پہلے مجھ پہ جنازہ جبریل میکائیل اسرافیل اور ملائکہ پڑھیں گے، اس کے بعد اہل البیت میرے جو ہیں وہ جنازہ پڑھیں گے، ان کے بعد تم سب جو ہے داخل ہونے کے بعد صلوا علیہ وسلموا، تم بھی مجھے اوپر صلاۃ و سلام پڑھو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ دس دس آدمی کی جگہ تھی، وہ اندر جاتے تھے, امام کوئی نہیں بنتا تھا کہ حضور امام الانبیاء ہے, آپ کا امام کون بنے؟ تو وہ 10 آدمی اندر کھڑے ہو کر بغیر امام کے حضور پہ سلام پڑھ کے آ جاتے تھے. امام شافی نے بھی کتاب الام میں اسی کو ترجیح دی ہے, اور علماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ باقاعدہ جنازہ پڑھا گیا لیکن امام کوئی نہیں تھا. اور نہ جنازے کی وہ دعائیں پڑھی گئیں جو عام آدمی کے لیے ہوتی ہیں, چونکہ حضور تو معصوم ہیں, حضور تو مغفور ہیں, ان کے لیے ان دعاؤں کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. صرف جا کے درود شریف پڑھ کے صحابہ باہر آ جاتے تھے. تقریباً 30,000 صحابہ نے آپ پر جنازہ پڑھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ جب حضور ہجرت فرما کے مدینے آئے تھے اس دن سے روشن دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا, اور جب وفات ہوئی تو اس دن سے اندھیرا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا, کہ پورے مدینے پہ اندھیری چھا گئی. اور بی بی فاطمہ نے رو کے کہا صحابہ سے, اتابت انفسکم من تحسو علی قبره من التراب. بی بی فاطمہ کہہ رہی صحابہ سے کہ میرے بھائیو, کیا تمہارا دل راضی ہوا حضور پر مٹی ڈالنے کے لیے؟ تم نے مٹی ڈالی اپنے ہاتھ سے حضور پر. اور اس کے بعد بی بی صاحبہ نے فرمایا, وا کر بتا وا ابتا الیوم ان قطع الوحی و الى جبریل ننا. اور فرمایا, سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سدن لیالیا. کہا ابا جان, آج ہم کس سے تعزیت کریں؟ جبریل سے تعزیت کریں. آج جبریل کا آنا بھی بند ہو گیا, آج وحی کا آنا بھی بند ہو گیا. صرف آپ نہیں گئے بلکہ جبریل کا آنا اور وحی کا اترنا بھی آپ کے ساتھ بند ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ فرماتی ہیں, بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ بی بی فاطمہ, آج تو مجھے وہ بات بتا دو کہ تم پہلے رونے لگ گئی. انہوں نے کہا, جب میں پہلی دفعہ قریب ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ, میری موت کا وقت آ گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے حضور نے جب پریشان دیکھا دوبارہ بلایا, اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ راضی ہو جاؤ, اسراؤکم بی لحوکن من نحلی, تم میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی. تو میں خوش ہو گئی کہ چلو یہ عارضی جدائی ہے, پھر جا کے جنت میں ملاقاتیں ہو جائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی لیے میں خوش ہو کے ہنس پڑی. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا کہ سقیفہ بنی سعدیہ میں صحابہ جمع ہو رہے ہیں اور خلافت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. انصار کہتے ہیں کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے, کہ ہم نے حضور کو سینے سے لگایا, مکے والوں نے تو نکال دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا انصار سے کہ تم ہمارے بھائی ہو, ہم تمہارا اکرام کرتے ہیں, تم نے ہمارا اکرام کیا ہے, لیکن حضور کی ایک حدیث ہے کہ لا خلافت الا فی قریش, میرے بعد خلیفہ قریشیوں میں سے بنے گا. انہوں نے کہا تو بس اب ہم اپنی درخواست واپس دیتے ہیں, چونکہ ہم تو انصار ہیں, اب قریشیوں میں کون بنے گا؟ اچھا ایک بات یہ بھی آئی, حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ منا وزیر ومنکم, منا امرا ومنکم وزیر, امیر ہمارے بنتے رہیں گے, وزیر ہم انصار سے دیں گے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, لایا ابا بکر, کوئی نہیں آپ خلیفہ بنیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں جو کسی میں نہیں, ثانی اثنین اذہما فی الغار, یہ قرآن تیرے حق میں اترا ہے, اذ یقول لصاحبہ, یہ قرآن تیرے حق میں اترا ہے, لا تحزن ان اللہ معنا, یہ قرآن تیرے حق میں اترا ہے, تو تیری صحابیت اللہ کی معیت تیرے ساتھ ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے, قدمک رسول اللہ, اللہ کے نبی نے مصلی پہ تمہیں کھڑا کیا ہے, جب دین کا تمہیں امام بنایا ہے تو ہم تمہیں دنیا کا امام کیسے نہ بنائیں. فبایا عمر فبایا اصحاب رسول اللہ سب سے پہلے حضرت عمر نے بیعت کی، پھر سب صحابہ نے بیعت کی، اور تین روز تک حضرت ابو بکر خطبہ دیتے اور فرماتے لوگوں اگر تمہیں میری بیعت سے اعتراض ہو میں اب بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تم راضی ہو فإن أحسنت فأعينوني، اگر میں اچھا کام کروں میری مدد کرنا، فإن أسأت فقوموني، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا، لیکن میرا استعفیٰ لے لو تو زیادہ اچھی بات ہے۔ حضرت علی غصے میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا ابا بکر لا نقیلک ولا نستقیلک، نہ ہم چھوڑیں گے نہ آپ سے استعفیٰ لیں گے، کیف اؤخر من قدم رسول اللہ، ہم اس کو پیچھے کیسے ہٹائیں جس کو حضور نے مقدم کر دیا ہو۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ حضرت علی نے خیر بیعت نہیں کی، ساری بات آپ نے بیعت کی، اور ہمیشہ حضرت علی کے وزیر رہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم ثبتنا علی الایمان وارزقنا حسن الختام واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ کہتے جی کہ کل کسی بندے کے پیسے گم ہوئے تھے، مجھے ملے ہیں، اور میرا بلڈنگ نمبر 97 ہے اور کمرہ نمبر 312 ہے، فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے جس کو اس پہ فون کر کے آپ پوچھ لیں۔ کہتے جی کہ قرآن میں سورۃ الرحمن میں تین قسم کی عورتوں کا ذکر ہے کہ ایک تو نیچی نگاہ والی ہوں گی، قاصرات طرف، کہ جن کو کسی انسان اور جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، ان میں بڑی خوبصورت عورتیں بھی ہوں گی، کأنہن الیاقوت والمرجان، اور ایک ہے کہ حور مکسورات فی الخیام، خیمے کے اندر رہنے والی ہوں گی جو کبھی باہر نہیں نکلیں گی، یہ مختلف ہوں گی یا ایک ہوں گی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، چونکہ مومن کے درجات مختلف ہوں گے تو حوروں کے درجات بھی مختلف ہوں گے۔ اب جو انبیاء کا درجہ ہے وہ اولیاء کا نہیں، جو اولیاء کا ہے وہ عام مسلمان کا نہیں۔ ایک عورت نے ایک مرد سے شادی کی، وہ فوت ہو گیا، پھر دوسرے سے شادی کی، وہ بھی فوت ہو گیا، اس لیے تیسرے سے کی، پھر چوتھے سے، تو کیا جنت میں اس عورت کو سب مرد یعنی خاوند ملیں گے؟ میرا بھائی، ایک مرد تو چار عورتیں رکھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت چار خاوند نہیں رکھ سکتی، ایک اصولی بات، ورنہ دنیا میں بھی اللہ چھٹی دے دیتے کہ جیسے مرد چار عورتیں رکھتا ہے اور عورت بھی چار خاوند رکھے، حکمتیں ہیں اس میں کہ اگر بچہ ہو تو پھر کس کا ہوگا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جنت میں بھی وہ عورت اسی خاوند کو ملے گی جس کے نکاح میں فوت ہوگی۔ اب چوتھے کے نکاح میں فوت ہوئی ہے تو اسی کو ملے گی، پہلے تین کو کیوں ملے، وہ تو پہلے فوت ہو گئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، انہوں نے بھی روایت کا سہارا لیا ہے، کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے آپ کس کو چنتی ہیں، وہ جس کو پسند کرے گی اسی کو حوالے کی، لیکن اصل قول یہی ہے کہ جس کے نکاح میں فوت ہوگی اسی کی بیوی بنے گی۔ سنت یہی ہے کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کے گوشت سے کھائے، یہ سنت ہے، نہ کھائے تو کوئی بات نہیں، جیسے کہ حضور نے حکم دیا تھا، آپ نے تو 100 اونٹ ذبح کیا نا، تو حضرت علی سے فرمایا کہ ہر اونٹ سے چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کاٹو اور پھر گوشت پکا کے لے آؤ، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ سب کو میرا کھانا نصیب ہو جائے۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ تو ٹھیک ہے لیکن 40 سال کے بعد، یعنی جب بوڑھی ہو جائے گی پھر یہ پردہ شروع کرے گی، جوانی میں یہ لشکاریں مارے گی لوگوں کے سامنے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گلی گلی پھرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بی بی فاطمہ نے کب سے پردہ شروع کیا؟ 40 سال کے بعد۔ بی بی عائشہ نے کب سے پردہ شروع کیا؟ 40 سال کے بعد۔ اس کی تو عمر ہی کل 18 سال تھی جب حضور فوت ہوئے ہیں، تو پردہ کرتی تھی، یہ ایسے گھڑتی رہتی ہیں کس سے۔ حیض کی حالت میں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ایک یعنی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات ہے میری بیٹی، بعض علماء نے ایک روایت نقل کی ہے، مجھے اس روایت کے اعتبار تو نہیں ہے، لیکن کتابوں میں ہے کہ جب حضرت آدم نکلے تو نکلنے کا سبب تو بی بی ہوا بنی نا، اس نے کہا تھا نا کہ کھا لیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا ہوا تم نے آدم کو بہکایا ہے نا، میں بھی تیری بیٹیوں کو قیامت تک درد میں مبتلا کر کہ وہ بھی حیض میں اور نفاس میں درد بھگتتی رہیں گی، یہ تمہاری سزا ان کو بھی ملے گی۔ تو یہ ایک نیچرل بات ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے رکھ لو پانی، چونکہ حیض میں تو نہیں پڑھنی، تو پہلے سے یہ خاوند پڑھ کے دے دے، وہ پیتا پیتی رہے، انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی۔ لڑکی کا نام وسیمہ رکھ سکتے ہیں، وسیمہ پتہ نہیں کیا، سیما رکھ سکتے ہیں، سیما کا معنی ہوتا ہے علامت۔ ہم سکول میں پڑھتا ہوں، ہماری جو ٹیم ہے فٹ بال کی، اگر ہم جیت جائیں تو 800 روپئے انعام ملتا ہے، ٹھیک ہے وہ تو انعام ہے، رشوت تھوڑی ہے، نہ وہ جوا ہے، جوا تو دونوں طرف سے لگایا جاتا ہے نا، ایک طرف سے تو نہیں ہوتا، ایک طرف سے تو انعام ہوتا ہے۔ میرا بیٹا رسول اللہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ دعا کرو ہر بیمار کو شفا عطا، اللہ سب کی بیماریاں دور فرمائے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب بیماریاں دور فرمائے۔ امام مسجد اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو اولاد ہے، سب کے لیے دعا کی ہے الحمدللہ، اللہ پاک جو بیمار ہیں بیماروں کے لیے ابھی دعا کی ہے، شوگر ہو کچھ ہو اللہ بچائے۔ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس انداز سے شادی کروں کہ لڑکی والے خود اپنے لڑکے خود اپنی لڑکی کو میرے گھر میں پہنچا دیں، دوسرے دن میں ولیمہ کروں، میں ان سے کسی قسم کا کوئی جہیز وغیرہ یا کوئی چیز نہیں لینا۔ اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، جب تم کہیں بات کرو تو ان کو بتا دو، یہ بڑی اچھی شرطیں ہیں، جہیز لینا تو ویسے شریعت میں حرام ہے، ایک لڑکی دیں ایک تمہیں پیسے بھی دیں۔ بالکل اللہ نے حضور پاک کو یہ صفت بھی عطا فرمائی تھی کہ جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی صفت دی تھی کہ ایک مہینے کے سفر باقی ہوتا تھا اور کافروں کے دل میں آپ کا روب پڑ جاتا تھا، یہ بھی اللہ نے حضور کو صفت دی کہ قبر پر کھڑے ہوئے تو دیکھ لیا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ تو خصائص نبوت ہیں۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب کو شفا دے۔ ایسی کوئی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب عرب جو ہے مشرکین سے مل جائیں گے؟ ہم نے تو نہیں پڑھی، یہ تو پڑھی ہے کہ انشاءاللہ قیامت سے پہلے سب مسلمان ہو جائیں گے، تو مشرک بنا رہے لوگوں کو۔ ایک وقت آئے گا حضور نے فرمایا لا یبقی بیت مدرن ولا وبرن، کوئی گھر مٹی کا خیمہ کپڑے کا کچا پکا نہیں رہے گا، الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل، اللہ اسلام کو داخل کر دے گا۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد اذان دیتے ہیں، یہ بدعت ہے، زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اب مردے کو اذان سنا رہے ہیں۔ میں نے 4 ذی الحجہ عمرہ کیا، حج کے ایام میں 10 کو مشین سے بال کیے، اس طرح استعمال نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اگر مشین میں بال آئے ہیں تو کوئی جرمانہ نہیں، اگر بال نہیں ویسے ہی مشین پھیرتے رہے ہو پھر دم ہے۔ عمرے کی صفا کرنے سے پہلے اگر اشارہ بھول جائیں کچھ نہیں ہوتا۔ میرا شوہر جو ہے فالج کا معذور بھی ہے نفسیاتی، اس کے لیے عمرہ بالکل کر سکتی، اسی نیت سے کریں کہ اللہ اس کو شفا دے۔ اگر غلاف کعبہ ہمیں مل جائے اور اس کے ٹکڑے کو فریم کرا کے گھر میں لگا لیں، کوئی بات نہیں، ضروری بھی نہیں اور منع بھی نہیں۔ ٹوپی تسبیح یا جائے نماز رشتے داروں کو دیئے، کوئی بدعت نہیں، تاکہ دو بھی تو نماز پڑھیں گے نا، یہ بھی ایک تبلیغ ہے نا کہ تمہارے لیے جائے نماز لائی ہوں مکے سے۔ فجر یا عصر کی نماز کے بعد نہ تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں نہ تحیت الوضو، کوئی نماز، لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، جب تک سورج نہ نکلے کوئی نماز نہیں. ابن ماجہ میں روایت ہے کہ جمعہ کے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے سوائے جن و انس کے سب جانداروں کی چیخ نکلتی ہے. اللہ عالم، میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی، پتہ نہیں تم نے کہاں سے پڑھ لی، ہوگی ہوگی اللہ عالم. ایک یہ تو آیا ہے کہ جب قبر میں عذاب ہوتا ہے تو جانور بھی اس کو سنتے ہیں لیکن انسان نہیں سنتا. اگر کوئی عیسائی پریشان حال ہے اس کو بھی خیرات دے سکتے ہیں، آخر وہ بھی انسان تو ہے نا. اگر عورت مسجد نبوی میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے تو ریاض الجنہ میں جا سکتی ہے؟ جا سکتی ہے، وہ بھی تو مسجد کا حصہ ہے. بندہ نماز مغرب کے فرض اور سنت کے بعد بالکل نماز وابین پڑھ سکتا ہے، چار چھ رکعت پڑھنی چاہیے جو بھی صورت پڑھو. جو داڑھی منڈاتا ہے نہ اذان کہے نہ امام بنے، شیعہ کو زکات نہ دیا کریں چونکہ بہت سارے شیعہ کافر ہوتے ہیں. حضور کی قبر مبارک تک کوئی نہیں جا سکتا، اس کو بند کر دیا گیا اور پھر آگے جالیاں ہیں، دو تین جالیوں کی حد تک کھلتا ہے، باقی نہیں کھلتا. محرم کے نو اور دس دن، یعنی نو کو اور دس کو روزہ رکھنا سنت نبی ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے. نو اور دس یا دس اور گیارہ، میرے دوست کے والد کو ڈاکٹر، کبھی گردے کی بیماری کبھی دل کی بیماری، بہرحال وہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے، وہ اناڑی ہوں گے، ورنہ تو آج کل تو ایکو ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، ایکس ریز ہیں، ایک منٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ تبلیغ میں ایک جماعت سال کے لیے نکلی، وہ سال پورا مسافر کی نماز پڑھیں گے. میرے پتہ نہیں کیا ہے جی کہ ایک مہینے کے بعد پینشن ملے گی، وہ ارادہ کرتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں. بارہ عمرہ کرنا بھی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، عمرہ بھی کر سکتے. میری بڑی خواہش ہے کہ بچیوں کا مدرسہ بناؤں، اللہ اسباب پیدا کر دے. ابھی میری بہن جو مدرسے ہیں ان کی مدد کر کے ان کو ذرا ڈیولپ کرو. ہر آدمی نیا نیا مدرسہ نہ بناتا جائے. میرے چار بچے اور خاوند بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، استغفار کثرت سے پڑھیں، اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے. ہم جنازہ پڑھنے گئے، جنازہ ہو گیا تھا، کچھ لوگ قبر پہ جنازہ پڑھے، وہ جائز ہے، قبر پہ جنازہ پڑھنا جائز ہے. ہمارے گھر میں کبوتر آتے ہیں، وہ کمرے میں بھی آ جاتے ہیں، کچن میں بھی آ جاتے ہیں، کوئی جن شن نہیں، کبوتر ہے، نہ ڈرو، خیر بہر ہے. یہ تو ویسے بھی فقیر پرندہ سمجھا جاتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں آرام پر ہر وقت کبوتر، وہ دیکھو سامنے ابھی بھی کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جن ہیں، پارا دینے آئے حاجیوں کے لیے، حاجیوں سے کوئی لڑنا پڑے. برسات کا پانی چونکہ رحمت کا پانی ہے، وہ بھی شفا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، برکت والا پانی. آج کل بہت سے خطیبوں پر اور نعت خانوں پر لوگ پیسے پھینکتے ہیں، بالکل ناجائز ہے. دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی کیسے پتہ چلے گا؟ کام ہو گیا تو قبول ہو گئی. اگر کسی قریبی رشتے دار کو قرضہ دیں اور پھر وہ اپنے گھر میں کھانے پہ بلائے، کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ پہلے بھی کھلاتا تھا کہ قرضے کے بعد کھلانا شروع کیا. اگر پہلے کھلاتا تھا پھر کھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں کھا سکتے. مانا یہ وہ قرضے کے لالچ میں کھلا رہا ہے. لپسٹک لگانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن شوہر کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. میری شادی ہوئی لڑائی ہوئی، 5 سال ہو گئے سلو نہیں ہوئی ان کے ماں باپ کی وجہ سے، کیا بیوی کا خرچہ میرے اوپر ہے؟ بالکل آپ کے اوپر ہے یار، خرچہ آپ دیں گے 5 سال کا، نہیں دینا چاہتے طلاق دے دو، جھگڑے کو لمبا نہ کرو۔ وقت آ گیا جہاد کا بالکل، لیکن کافروں کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مسجد کا پلاڑ لینے کے لیے مقدر جو بھی حق پر ہو اللہ اس کی مدد فرمائے۔ 17 سال کے بچے نے کورٹ میرج کر لی ہے، بہرحال شریعت اسلام میں والدین راضی نہ ہوں تو نکاح نہیں ہوتا۔ میں نے پاکستان میں قربانی کا جانور خریدا، حج کا ارادہ ہو گیا، میں نے وہ جانور سوخت کر دیا، یہاں آ کر قربانی حج کے لیے کر دی تو ٹھیک ہو گئی بس الحمدللہ۔ ورنہ اصولاً یہی ہے کہ جس جانور پر قربانی کی نیت ہو جائے اس کو نہ آپ بیچ سکتے ہیں نہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ خواب میں نے والدہ کو دیکھا، اچھی بات ہے، بس ان کے لیے نفل پڑھو، طواف کرو، عمرہ کرو۔ حرم نبوی کے سیند میں عورت حائض والی بیٹھ سکتی ہے، مسجد حرام کے بھی سیند میں بیٹھ سکتی ہے۔ بہرحال لا تشد الرحال والی حدیث کے پیش نظر علماء کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی نیت کر لو، چونکہ حضور کا روضہ بھی تو مسجد کے اندر ہے تو جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ مانے کہے کہ جس نے میری موت کی بات، چونکہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں، یہ مانا ہے، یہ مانا نہیں ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد صحابی بن جائے گا۔ طواف کے ساتویں آدھے جگہ نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھیں جہاں کھڑے تھے وہیں سے شروع کریں، جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں۔ عورتوں کو جو لیکوریا کا پانی آتا ہے وہ ناپاک ہے، استنجا کر کے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، اس کے لیے کوئی پیمپر یا کوئی اور چیز استعمال کریں، وہ اتنا ناپاک نہیں ہوتی کہ مسجد نہ آ سکے، لیکن بہرحال ایک ناپاک چیز ہے۔ پتہ نہیں لگتا، آپ مجبور ہیں، لیکن احتیاط کیا کریں گے، جب مسجد میں آئیں تو کوئی انڈر ویئر یا کوئی ایسی چیز استعمال کریں تاکہ اگر اتفاق سے وہ پانی آ جائے تو ہم حرم میں یا مسجد میں نہ گریں۔ گھر میں بیٹھ کے عورت ایام حیض میں بالکل دعا کر سکتی ہے، تسبیح پڑھ سکتی ہے، کلمہ پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہے۔ حیض کی حالت میں عورت حرم کی چھت کے اوپر نہیں آ سکے، وہ تو حرم سے گزر کے آئے گی نا، حرم میں آنا تو ناجائز ہے۔ اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ آپ سے اللہ والے کام ہوں، ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ شیطان والے کام ہوں۔ کعبے کے غلاف پہ کچھ نہ لکھا کریں، بس دعا کیا کریں۔ میاں بیوی مکہ شریف میں بھی صحبت کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے، اس کی بیوی ہے۔ مکہ مدینے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ اوپر سے گرتے ہیں، آخر وہ صحبت کرتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اب نہ حیض کی حالت میں صفا مروہ پر بھی نہ جائے، چونکہ اب تو مسجد میں داخل ہو گئی ہے۔ ہم نے طواف زیارت 11 کی رات کو کر لیا تھا، صفا 13 کی رات کو کی، کوئی دم نہیں ہے۔ کم از کم کتنے طواف کریں، جتنے کریں اتنا کم ہے، چونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں آپ کہیں نہیں کر سکتے۔ رش کی وجہ سے زہر کے بعد 2 اور رات کو 3، جتنا اللہ توفیق دے، نہ ہو دیکھتے رہو کعبے کو۔ بہرحال ہم دعا میں لگے رہے، پھر ہم نے عصر پڑھ لی، مغرب کا وقت ہوا، یاد آیا کہ عصر نہیں پڑھی، اللہ سے معافی مانگنے سے نہیں ہوتا، نہیں پڑھی تو قضا کرو۔ دو طواف کر کے جب گھر آئے تو پتہ چلا کہ حیض آ گیا ہے. اگر طواف کے دوران آ گیا تھا پھر تو وہ طواف نہیں ہوئے, طواف کے بعد آیا ہے تو ہو گئے. طواف کرتے ہوئے پیاس لگے زمزم پی سکتے ہیں, پی سکتے ہیں. بہرحال اگر عمرے کے بعد اعمال اچھے ہو گئے سمجھو کہ عمرہ قبول ہو گیا. بہرحال ایک سال ہو دو سال ہو جتنا وقفہ اللہ نے لکھا ہے انشاءاللہ, بہرحال یہی امید رکھیں کہ قبول ہوگا. اللہ کو یہی پسند ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کے احکام پر عمل کرو. عمرے پہ زور نہ دو, پہلے فرض تو پورے کرو. فرض نماز چھوڑ دو اور عمرہ کرتے رہو, اس کا تو ڈھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہے. شریف پردہ کرنا ہے, شوہر کہتا ہے تھوڑا پردہ کرو. شوہر کا کلمہ تم نے نہیں پڑھا, نبی کا پڑھا ہے, اس کو کہو میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے حکم کے مطابق میں کروں گی. تو شوہر دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں, اچھے برقعے ڈائمنڈ والے ہم پہن سکتی ہیں تو پھر تو لوگ ڈائمنڈ والے برقعے دیکھیں گے نا, تو پردہ تو نہ ہوا. پردہ تو ہے کہ کوئی نہ دیکھے, تم تو وہ دیکھ رہی ہو جس سے چمک دمک زیادہ ہو اور لوگ دیکھیں. طواف زیارت میں سات سات مرتبہ استلام کیا, ٹھیک ہو گیا, اللہ قبول فرمائے. بہرحال جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے. میرا بھائی خواجہ ارشد بیمار, اللہ شفا عطا فرمائے. میرے اپنے دوست ہیں قاری طیب صاحب ہانگ کانگ والے, دعا کریں اللہ ان کو بھی شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے. انہوں نے ہانگ کانگ میں بڑا کام کیا, یعنی جب وہ تشریف لے گئے تھے نا پہلے تو پورے ہانگ کانگ میں ایک مسجد میں صرف تراویح ہوتی تھی, کوئی تراویح پڑھانے والا نہیں تھا. اب اللہ کا شکر ہے کہ قاری صاحب کی محنت سے تقریباً 27 مقام پہ تراویح ہوتی ہے, اور حافظ جو ہیں وہاں سے جاپان والے لے جاتے ہیں, چائنا والے لے جاتے ہیں. جو فوت ہو گئے طواف کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ جو ہیں لال رومال پہنتے ہیں, رواج ہے اور کوئی شریعت کا حکم تو نہیں ہے. جبے قمیص میں کون سے لباس سے سن, حضور پاک نے جبہ بھی پہنا ہے, لمبا کرتا چھوٹی پنڈلی تک پہنا ہے, لمبا اس سے نیچے نہیں پہنا. پگڑی باندھنا بالکل سنت ہے, عربی نہیں باندھتے نہ باندھیں. ٹوپی بھی سنت ہے, پگڑی بھی سنت ہے, رومال بھی سنت ہے. کسی پر تو مت کرتے ہیں نا, تم تو ان کا رونا رو نا جو بالکل نیک سر پہ کپڑا رکھتے ہیں, ننگے سر نماز پڑھتے ہیں. ان کے لیے کوئی دعا کرو کہ اللہ ان کو کوئی سمجھ عطا فرمائے. امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی رکوع سے اٹھ کر, رکوع سے اٹھ کر نہیں کی وہ سجدہ ثابتہ, سجدہ کر کے اٹھے تھے وہ. تم نے سجدہ نہیں کیا, اگر تم نے رکوع کیا ہے نماز ہو گئی, ورنہ نماز ہی نہیں ہوئی. انڈونیشیا والوں کے بیگوں پہ تصویر ہوتی ہے, بہرحال آگے کھڑے ہوں تصویر پہ نظر نہ ڈالیں, نیچے نظر رکھیں. بہرحال بہت سارے لوگ جو ہیں بےہودہ سوال کرتے ہیں, تو بےہودہ آدمی بےہودہ سوال ہی کرے گا اور کیا کرے گا. پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہے, مجھے تو نہیں پتا. اگر حاجی 3 دن کے لیے جدہ چلا جائے پھر مکہ آئے, 15 دن ہوں, اگر 15 دن اس کے بعد بھی مکے میں رہنا ہے تو پھر مقیم ہے, مسافر نہیں ہے. ہم نے عمرہ کیا, گنجے ہو گئے, حج کے بعد ہم نے بالکل باریک مشین لگائی. اگر آپ کے بال تھے اور مشین میں نکلے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر مشین میں بال کوئی آیا ہی نہیں تو پھر دم پڑ گئی. دم نہ دے تو گناہگار ہے, اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے. میرا بھانجا بیمار ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. عاشورہ کے روزے جو ہیں اصل میں جب حضور مدینہ شریف تشریف لے گئے, آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا بھی کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت یہ وہی دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور فرعون غرق ہوا, تو ہم اپنے پیغمبر کی نجات اور خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا انا اولا بموسیٰ منکم, ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں، آپ نے حکم دیا کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن یہودیوں کی مخالفت کرو، صرف 10 کا نہ رکھو، یا 9-10 رکھو، یا 10 اور 11 رکھو۔ میری لڑکیاں حفظ کر رہی ہیں، اللہ کامیاب فرمائے۔ احرام کی حالت میں اگر کریم لگا دی، بہرحال اگر اس میں خوشبو تھی اور پورے چہرے پر یا پورے ہاتھوں پہ لگا دی، پھر دم ہے۔ مکروہ اوقات میں طواف کے 2 رکعت بھی نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں، 2-3 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں سب کے 2-2 رکعت پڑھ لیں، وہ بھی جائز ہے۔ طواف کے دوران خواتین پردہ کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں۔ میرا لڑکا حافظ بن رہا ہے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرے۔ لاتور میں بارش نہیں ہے، اللہ بارشیں عطا فرمائے۔ دین محمد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 40 نمازیں مدینہ پاک میں پڑھنا فضیلت ہے، کوئی نہ پڑھے تو اس کے حج میں کوئی نقص نہیں، لیکن اگر پڑھ لے، کتب لہ براءت من النفاق، اللہ اس کو نفاق کی اور جہنم سے بچائیں گے۔ بارہ میرے بیٹے کو چکر آتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ طواف اور حج کے دوران فلمیں بناتے ہیں، ناجائز ہے۔ 20 بار یاد ہیں، باقی یاد نہیں ہو، تم لگے رہو، یاد ہوں نہ ہوں۔ سر میں درد ہو جاتا ہے، بہرحال 7 دفعہ سورت فاتحہ پانی پہ پڑھ کے فجر کی نماز کے بعد نہار منہ پی لیا کرو۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے۔ بے اولاد کے لیے قرآن کی دعائیں ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میاں بیوی علاج بھی کرائیں اور پھر دعائیں بھی پڑھیں۔ میرے چہرے پر دانے ہیں اور نشان ہیں، بارہ زمزم سے ہاتھ سے لگا کے اس کو دعا مانگتے رہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ذہن کمزور ہے تو وہ بھی زمزم پئیں۔ عمرے میں حلق کرنے سے پہلے 1 یا 2 طواف کر دیے، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، حلق میں دیر ہو جائے کوئی بات نہیں۔ بارہ وضو نہیں رہتا، ابھی خارج ہوتی رہتی ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ اب جو آپ مغرب کو وضو کریں گے وہ عشاء تک کافی ہے، چاہے ری خارج ہوتی رہے۔ طواف کے دوران میں کوئی کتاب کی دعا یا قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ عورت اپنے ہاتھ اور پیروں پر اگر بال ہوں تو ان کو صفا کروا سکتی ہے، ہاں کرا سکتی ہے۔ امام اگر آہستہ قرات کرے تو پھر بھی مقتدی کو امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ امام کا پڑھنا جو ہے وہی مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے۔ من کان لہ امام فقراءت الامام لہ قراءۃ۔ www.darsquran.com